الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے جو بحث ہو چکی ہے اس کے بارے میں چند طالب علموں کے سوالات ہیں جن سے میں اس لحاظ کی انتظار کر رہا ہوں. ایک سوال یہ سامنے آیا ہے کہ چاروں مقامات پر اس آیت میں اس تمام اللہ کی آیات کی دعوت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی سوال کا منشا یہ ہے کہ اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام اصلا لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی تزکیے کے لیے ہوئی ہے، اور تزکیے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو قانون اور حکمت کی تعلیم دی جائے. لیکن یہ تلاوت آیات کا ذکر اس اہتمام کے ساتھ ہر جگہ کیوں ہوا ہے؟ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر ہے. قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں غیر معمولی مماثلت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جو تورات میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی ہے اس کے الفاظ بھی یہ ہے کہ میری مانند ایک پیغمبر مبعوث کرے گا. ان پر تورات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں غیر معمولی شرف ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور اس کے بعد پھر انبیاء بنی اسرائیل میں جو جلیل القدر پیغمبر آئے ہیں ان میں سے سیدنا داؤد علیہ السلام کو، اور پھر آخر میں مسیح علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالا. تو بنی اسماعیل میں اس آخری پیغمبر کی بعثت کیونکہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، تو اس میں اس چیز کو بطور خاص سیدنا ابراہیم نے بھی نمایاں کیا کہ یہ پیغمبر دین کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرے گا، یہ شریعت بھی لے کر آئے گا اور یہ لوگوں کو حکمت بھی سکھائے گا. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ شریعت اور حکمت یہ اللہ کے کلام کی صورت میں بھی اس کرنا. چنانچہ اگر آپ تورات کی پیشین گوئی کو دیکھو تو اس میں خاص طور پر ان دو باتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی ایک یہ کہ میں اس پیغمبر کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں، اور دوسرے اس چیز کا کہ وہ میرا نام لے کر میری بات کہے گا، میری اتھارٹی پر میری بات کہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں. مولانا حمید بن فرائی نے اس آیت کی تفسیر میں بہت صحیح لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے سند اور اتھارٹی کو بیان کرتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے. معاملے کی نوعیت صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کلام پیغمبر اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نام سے اس کے کلام کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں. اس میں جو تورات کی پیشین گوئی ہے، ایک نظر اس کے اوپر ڈال دیجیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا بات ہے جس کو خاص طور پر قرآن مجید بیان کرتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. اس سے اوپر یہی بات دہرائی ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. بنی اسماعیل میں آنا تھا تو اس لیے تیرے ہی بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے، ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اسو میں ڈال، اور میں جو کچھ کہوں گا وہی اسے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. یہ تورات کی پیشین گوئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس پیشین گوئی میں خاص طور پر ان دونوں باتوں کو نمایاں کیا ہے. تو گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کے لیے دعا کی تو اس میں یہ سب باتیں انہوں نے جمع کر دی. یعنی ایک یہ کہ وہ پیغمبر اللہ کا کلام لے کر آئے گا، نبوت کے لیے وحی تو ناگزیر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ خدا کا اپنا کلام پیغمبر کے منہ میں ڈالا جائے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کی نصیحت کی، ان کی ہدایت دی، ان کے لیے جدوجہد کی، لیکن ان پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ کا کلام گویا آپ کے منہ سے نکلے گا، آپ کی زبان حیض ترجمان پر جاری ہوگا، ایک یہ پہلو، اور دوسرا وحی۔ تو اس کو قرآن مجید خاص طور پر اس لیے نمایاں کرتا ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ بات ایک حد تک واضح ہو گئی کہ قرآن مجید نے تورات اور انجیل دونوں کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ گویا ایک نف و نشر مرتب کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یعنی ایک قانون ہے دوسرے حکمت۔ اور جتنی آیات پچھلے لیکچر میں سامنے آ گئی تھی اس میں بھی یہ چیز بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن جو سوال سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس کی نوعیت کیا ایسی ہی نمایاں ہے، یعنی تورات اور انجیل میں؟ تو میں اس کے دو مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوری تورات کا یہی معاملہ ہے۔ تورات کے بارے میں چند باتیں میں پہلے عرض کر دوں۔ ہمارے پاس جو اس وقت مجموعہ ہے وہ بائبل کے نام سے ہم کو ملتا ہے۔ یہ بائبل ساری کی ساری محض تورات نہیں ہے، یعنی اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں قدیم انبیاء کے صاحب بھی ہیں، اس میں تورات بھی ہے، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہے، پھر اس کے بعد اس میں زبور بھی ہے، اور آخر میں اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی انجیل جس طریقے سے روایت ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے، اور پھر وہیں یہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا پیغام لے کر جو لوگ رومی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے نکلے، ان کے خطوط بھی ہیں، ایک بڑا لمبا باب ان سے متعلق ہے، رسولوں کے اعمال کے نام سے ایک بڑا لمبا باب ہے، اور اس کا خاتمہ یوحنا عارف کے اس مکاشفے پر ہوتا ہے جو خود مذہبی یا الہامی لٹریچر میں ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی تفصیل کے ساتھ اس میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پھر اس کے بعد 1000 سال بعد اور پھر یاجوج و ماجوج کے خروج کے واقعات بیان ہوئے ہیں، وہ کسی دوسری جگہ اس تفصیل سے بیان نہیں ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں بائبل کے اس مجموعے میں ہیں۔ بائبل کے اس مجموعے میں عام طور پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلی 5 کتابیں تورات ہیں، یعنی جو ہمارے پاس اس وقت مجموعہ ہے اس میں پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء، ان 5 کتابوں کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تورات ہے۔ میرے اپنا جو کچھ نقطہ ہے تحقیق کے بعد ہے وہ میں اشارہ طرز کر دیتا ہوں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، اور اس پر کبھی اللہ نے توفیق دی تو میں کام بھی کروں گا، کہ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے بالکل اسی طرح سے تورات نازل ہوئی، یعنی یہ خیال صحیح نہیں ہے، جیسے کہ خود استاد امام نے بھی جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے، یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ تورات ایک کتاب کی شکل میں پہلی مرتبہ دے دی گئی۔ چنانچہ یہ جتنی بھی کتابیں پہلے ہیں ان میں تورات ترتیب نزول سے ہیں، یعنی جیسے جیسے احکام نازل ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے اس کا پورا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے قرآن مجید اگر مرتب نہ کیا جاتا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اگر قرآن مجید مرتب نہ کیا جاتا تو ہمارے پاس اسی طرح کی روایت کی صورت میں ہوتا ہے جس میں بیان کیا جاتا کہ فلاں وقت میں فلاں موقع پر یہ سورہ پڑھی گئی، فلاں وقت پر یہ سورہ پڑھی گئی، کسی روایت کی صورت میں ہوتا۔ تو وہ پہلے اس طرح ساری عیسائی، اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اقتدار حاصل ہو گیا، ایک منظم ریاست قائم ہو گئی، ان کی حکومت پوری طرح محکم ہو گئی، تو تب تورات کو اللہ تعالیٰ نے خود اسی طرح مرتب کیا جس طریقے سے تورات قرآن مجید کو مرتب کیا۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی ترتیب سے اس کو مرتب کیا، اور اس کی تفصیل آگے آئے گی اسی کتاب میں ہی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ آخری رمضان میں 2 مرتبہ جبریل نے اس نئی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر سنایا۔ اس نئی ترتیب میں کیا چیزیں محفوظ رکھی گئیں اس کو خود قرآن نے بھی بیان کیا، سورہ قیامہ میں بیان کیا ہے اور اس طرح سورہ آلہ میں بیان کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اس قرآن کی 2 قراءتیں ہوگی، ایک پہلے جو ہو رہی ہے اور ایک پھر ایک نئی ترتیب کے ساتھ کی جائے گی، اور اس نئی ترتیب میں بالکل اس کو اس طرح جمع کر دیا جائے گا جیسے کہ اب قیامت تک یہ جمع رہے گا۔ تو بالکل یہی معاملہ وہاں ہوا ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل تورات جو بالکل ترتیب دے کر بنی اسرائیل کو دے دی گئی وہ استثناء ہے، یعنی جو 5ویں اور آخری کتاب ہے اس کو اگر آپ اس زاویے سے پڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا، یعنی اس کی ابتدا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑی تفصیل سے खुद इसको बयान कर देते हैं कि ये अब तुम्हारे सामने वो सारी चीज दोबारा रखी जा रही है। चुनाचे यही वजह है कि वही आकाम है जो पीछे बयान हुए हैं कुछ हक़ और इज़ाफ़े के साथ, यानी जो चीज़ें वक्ति नौयत की थी वो खत्म हो गई हैं, जो कुछ दरमियान की तफसीलात थी उनको अलग कर दिया, मुरत्तब शक्ल में इसको दिया है। तो ये इसकी नौयत है। चुनाचे तौरात को अगर देखना हो तो इस्तिस्ना पढ़नी चाहिए। अब ये देखिए कानून क्या होता है, यानी कुरान मजीद की नौयत तो मैं इससे पहले अर्ज कर चुका कि वो कानून भी है हिकमत भी है। इस वजह से उसका मिजाज उसका उसलूब बिल्कुल मुख्तलिफ, बहुत मुनफरद और बहुत मुख्तलिफ। उसमें ऐसे नहीं होता कि एक बाब कानून का शुरू हो गया है, शरीयत का शुरू हो गया है, बल्कि एक खास मुद्दा के लिए शुरू होती है, तस्कीर के, नसीहत के, हिकमत के मबाइस एक खास मजमून के लिए चले आ रहे होते हैं और फिर एक मौके के ऊपर आकर अल्लाह ताला अपनी शरीयत के बाद अहकाम बयान कर देते हैं। फिर उस हुक्म से कोई बहस पैदा हो जाती है उसको ले लेते हैं, उसके बारे में कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं उसको ले लेते हैं। ये कुरान मजीद अगर कभी पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला तो आप सूरह बकरा में बहुत अच्छी तरह देखेंगे कि कैसी उमदा तरतीब से शरीयत हिकमत उसके मबाइस साथ साथ मिले हुए। कुरान का मामला ये है। और इससे भी ये बात वाज़ह होती है कि इस आयत में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकर्रुर को जिस तरह बयान किया गया है तो उसमें खास जोर दिया गया है, यानी वो अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाएंगे और लोगों का तस्किया करेंगे, ये असल काम हो गया। यानी खुदा के पैगंबर आए, अल्लाह ने अपना कलाम उनके मुंह में डाला, उन्होंने अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई, मकसद क्या है, यानी तस्किया। असल दीन वही है कि लोगों के नफूस का तस्किया किया जाए। और ये तस्किया कैसे के बारे में तौरात मैंने अर्ज किया था कि वो सख्त कानून है, और ये जो मैं आपके सामने हिस्सा पढ़ रहा हूँ यानी पूरी की पूरी ऐसे ही, वो खास फर्क नहीं है। मिसाल के तौर पर देखिए, तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो, तुम मर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी न करना और ना अपने अबरू के बाल मुड़वाना, क्योंकि तुम खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम हो और खुदावंद ने तुमको रुए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया ताकि तुम उसकी खास कौम ठहरो। तुम किसी गिनौनी चीज को मत खाना, जिन चौपायों को तुम खा सकते हो ये है, यानी गाय, बैल और भेड़ और बकरी और हरन और चकारा और छोटा हिरन और गुजे कोई और सागर और नील और गाय और जंगली भेड़, और चौपायों में से जिस जिस के पांव अलग और चिरे हुए हों और वो जुगाली भी करता हो तुम उसे खा सकते हो, लेकिन उनमें से जो जुगाली करते हैं या उनके पांव चिरे हुए हैं तुम उनको यानी ऊंट और खरगोश और साफान को न खाना, क्योंकि ये जुगाली करते हैं लेकिन इनके पांव चिरे हुए नहीं है, सो ये तुम्हारे लिए नापाक है। और सुअर तुम्हारे लिए इस सबब से नापाक है कि उसके पाँव तो चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, तुम ना तो उनका गोश्त खाना और ना उनकी मुर्दे को हाथ लगाना। आप ही जानवरों में से तुम उन्हीं को खाना जिनके पर और छिलके हों, लेकिन जिसके पर और छिलके ना हो तुम उसे मत खाना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। अब मिसाल के तौर पर ये एक बात है। उसके बाद अब देखिए, तीन तीन बरस के बाद तीसरे बरस के माल की सारी दयक्की निकाल कर उसे उसके फाटकों के अंदर इकट्ठा करना, ये ज़कात है। दयक्की का मतलब उशर, यानी 1/10 वही मकदार जो हमारे यहाँ है उनके यहाँ भी थी। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मीरास नहीं है, परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर आए और खाकर शेर हो, ताकि खुदा तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए जिनको बिल्कुल यही उसमें इसमें बयान होते हैं। खून होगा तो उसमें क्या किया जाएगा, अगर किसी मौके के ऊपर लोग शरीयत की खिलाफ वर्जी करके भाग खड़े हों तो उनके साथ क्या मामला होगा, उसके लिए नज्म नस कैसे कायम किया जाएगा, पूरी की पूरी इसी उसलूब में आप पढ़ते चले जाइए। और ये ऐसे ही है, मजबा बनाने का तरीका बताया गया है। इसी तरह से अगर तेरे दरमियान तेरी बस्तियों में जिनको खुदावन तेरा खुदा उसको दे, कहीं कोई मर्द या औरत मिले जिसने खुदावन तेरे खुदा के हजूर ये बदकारी की हो कि उसके अहद को तोड़ा हो और जाकर और महबूदों की या सूरज और चांद या इराम फलकी में से किसी की जिसका हुक्म मैंने तुझको नहीं दिया दस्तश की हो और ये बात तुझको बताई जाए और तेरे सुनने में आए तो जाफशानी से तहकीकत करना, और अगर ये ठीक हो और कतई तौर पर साबित हो जाए कि इसराइल में ऐसा मकरूह काम हुआ तो तू उस मर्द या औरत को जिसने ये बुरा काम किया बाहर अपने फाटकों पर निकाल ले जाना और उनको ऐसा संसार करना कि वो मर जाए। यानी इस तरह अहकाम ही अहकाम है और बड़ी तफसील के साथ ये बयान हुए हैं। इसमें जाहिर है कि तर्जुमे में भी कुछ तब्दीलियाँ हो गई हैं और बाज़ जगहों पर दिक्कत नज़र से मुताला किया जाए तो ये मालूम होता है कि यहूद की बात की फिका भी शामिल हो गई है। तहम वैसीत मजमू इसमें वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो शरीयत के लिहाज से बनी इसराइल पर नाजिल की गई। अब उसके बाद ये देखिए कि इंजील क्या कर रही है। इंजील में सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के बाद की पदा ही में वादे कर देते हैं कि मैं कोई नई किताब लेकर नहीं आया, اتنا ہی باقی تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو پورا کرنے آیا ہوں، اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا. یعنی یہ تورات جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں جو شریعت بیان ہوئی ہے، میں اس شریعت میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. لیکن اس شریعت کے پیچھے کیا چیز ہے، وہ کس حکمت پر مبنی ہے، اصول پر مبنی ہے، اس کو وہ نہایت خوبصورت اسلوب میں بیان کرتے ہیں. آپ اس کی ایک مثال دیکھیے، یہ وہی مشہور ان کا پہاڑی کا باز ہے. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فرق ہے دونوں میں، یعنی کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ تورات قانون ہے اور یہ سراپا حکمت ہے. وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے، مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو گے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا، پھر وہ کسی کام کا نہیں سو اس کے سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رونگا جائے. تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس کے ڈر کے سبب سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے درمیان چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. ابھی دیکھیے کیا کہتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو پرمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. اب کیا کرتے ہو، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، یعنی قانون بیان کر، پہلے قانون بیان کیا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، یعنی تو نیچے دے گا. بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے. اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، یہ آخر میں واضح ہو جائے گا کہ اصل میں وہ قیامت کی عدالت کا ذکر کر رہا ہے. اور جو اس کو احمد کہے گا وہ آج سے جہنم کا سزا وار ہوگا. بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے، یعنی یہ ریچول ہے نا کہ قربان گاہ پر جا کر قربانی دینی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو قربان گاہ کے آگے اپنی نظر گزار رہا ہو اور تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزار. یہ اب دین کی وہ حکمت واضح کر رہے ہیں. جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے. مدعی یعنی جو مقدمہ لے کے آیا ہے. یہودیوں میں جو کہ قانون اور اس کی مشکلاتیاں بہت عام ہو گئی تھی، آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو تھوڑی تھوڑی ادا نہ کرے گا اس قید خانے سے ہرگز نہ چھوٹے گا. قیامت کی تمثیل انہوں نے بیان کی. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ بدکاری کر چکا. بس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے، اور اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے. اور آپ میں ہے نا کہ آپ بیوی سے نکاح بھی کر سکتے ہیں طلاق بھی دے سکتے ہیں، تو پہلے وہ قانون کا ریفر کرتے ہیں. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے بدکاری کراتا ہے، جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ اس سے بدکاری کرتا ہے. یہ گویا وہ طلاق کو کنڈم کر رہے ہیں. بہت عام ہو گئی تھی، اس سے مسیحیوں نے یہ قانون بدقسمتی سے کر لیا کہ طلاق دینا ممنوع ہے، حالانکہ حکمت کی طرف. پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسم خداوت کے لیے پوری کرنا. یہ تورات کے قانون کو پھر انہوں نے ریفر کیا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھاؤ, نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے, نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے, نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے, نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا, بلکہ تمہارا کلام ہاں یا نہیں میں ہونا چاہیے کیونکہ جو قسمیں کھاتے ہیں وہ بدی سے کھاتے ہیں. یہ ہے نا ایک خاص آدمی کے اندر بعض اوقات بار بار پہ قسم کھانے کی. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. اب انہوں نے اس قانون کو بیان کیا, قرآن میں بھی ہے تورات میں ہی قانون. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا, بلکہ جو کوئی تیرے دانے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیرے. یہ وہ حکمت میں کس جگہ پر نیا ہے. اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے دے دینا, اور جو کوئی تجھے ایک پوسٹ بے گار میں رہ جائے اس کے ساتھ دو پوسٹ چلے جانا, اور جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے دے, اور جو تجھ سے قرض چاہے اسے مول مول. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے یہ وہ تورات کو کرے اپنے پڑوسی سے محبت رکھ کر اپنے دشمن سے عداوت. یہ خاص وہ قانون ہے جس میں اصل میں بنی اسرائیل نے کتاب کیا ہے, اس کے احکام کی آیت سے شروع ہوتے ہیں. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے, راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میں برساتا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو پھر تمہارے لیے اجر کیا ہوا؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ کہ چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرنا, نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہوگا. آگے کچھ اسے تو آپ چھوڑ دیجئے تو آگے ہے, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا اجر پا چکے, بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ جار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلا دے گا. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے, جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں, بلکہ اپنے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ لگتا ہے نہ چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی رہے گا. بدن کا چراغ آنکھ ہے, بس اگر تیری آنکھ درست ہو تیرا سارا بدن روشن ہوگا, اگر تیری آنکھ خراب ہو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. یہ بہت مبسط, یعنی کوئی جواب نہیں ہے اس کلام کا. آپ اس کو دیکھیے, اس کو پہاڑی کی آواز کہ بھائی ہے سرمن تمام. کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت, ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جائے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے, اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو تو کس طرح بڑھتے ہیں. دنیا طلبی کی جو دوڑ اس پر یہود میں تھی اس میں ایک ایک چیز کو وہ لے رہے ہیں. ایپ جو ہی نہ کرو, دیکھیے کچھ اور آگے ہے, ایپ جو ہی نہ کرو کہ تمہاری بھی ایپ جو ہی نہ کی جائے, کیونکہ جس طرح تم ایپ جو ہی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایپ جو ہی کی جائے. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے ایک دن تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا. تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکوں کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ ارے آکار پہلے اپنی آنکھ میں سے شتیر تو نکال لے, پھر اپنے بھائی کی آنکھ سے تنکوں کو بھی اچھی طرح دیکھ کر نکال لے. پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو, ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے رون دیں اور پلٹ کر تم کو پاڑے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے, جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, جو کھٹکھاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے گا, یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ پکڑائے گا؟ بس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو, کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم دی گئی. یہ میں نے چند اقتباسات آپ کو سنائے, اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انجیل اور تورات میں کیا فرق ہے اور کس وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک سراسر قانون ہے اور دوسری سراسر حکمت. یہ کچھ حصے آپ ساری انجیل پڑھیں تو اس میں جو واقعات ہیں، چونکہ انجیل ہمارے پاس مطلب صورت میں نہیں ہے، یعنی تورات تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مرتب کر دی تھی، انجیل اپنی نزولی ترتیب سے روایت کی شکل میں موجود ہے، تو اس وجہ سے اس میں تاریخ بھی شامل ہو گئی ہے، واقعات بھی شامل ہو گئے ہیں، لیکن جہاں جہاں اس کلام ہے اس کی شان یہ ہے اور یہ اس کا اسلوب ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہے۔ تیسرا سوال جو اس باب میں سامنے آیا وہ یہ ہے کہ تزکیے کی ذرا مزید وضاحت کر دی جائے۔ تزکیے کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے یہاں زکات کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے، یہ عربی زبان میں اپنے اندر ایک مثبت پہلو رکھتا ہے، ایک منفی پہلو رکھتا ہے، یعنی کسی چیز کو جب آلائشوں سے پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس کے لیے متبادل لفظ بولتا ہے قرآن مجید، تو بیان کرنا چاہتا ہے کہ سارے احکام کا منشا تزکیہ ہے۔ تو مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ وضو کے احکام قرآن میں جہاں ہے تو وہاں اس کا متبادل لفظ استعمال کر کے معنی بیان کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری تطہیر کر دے، تمہیں پاک کر دے، اچھا پیوریفائی کرنا، یعنی ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں جہاں کہا گیا ہے تو خاص طور پر کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی غلاظت سے پاک کر کے یطہرکم تطہیرا، وہاں بھی وہ اس کے معنی کا دوسرا لفظ استعمال کر لیا ہے، تو ایک اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا ہے نشو نما دینا، یعنی جب ظاہر ہے کہ ہم کسی چیز کو آلائشوں سے پاک کرتے ہیں تو وہ ایک منفی عمل کرتے ہیں، پھر ایک مثبت عمل یہ کرتے ہیں کہ اس کو اس کے مقاصد کے لیے نشو نما دیتے ہیں۔ تزکیہ میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، پاک کرنا، تزکیہ کرنا، نشو نما دینا، یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام جس مقصد کے لیے آتے ہیں وہ ہے تزکیہ، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاک کرنا، نہ وہ کوئی نظام دینے کے لیے آتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی حکومت قائم کرنا ان کا اصل مقصود ہوتا ہے، وہ اصل میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اپنی جنت کے لیے لوگوں کا اس دنیا میں انتخاب کر رہا ہے، اور یہ انتخاب کس اصول پر ہو رہا ہے؟ اس اصول پر ہو رہا ہے کہ کون اپنے آپ کو پاک کر کے زندگی بسر کرتا ہے اور کون ناپاکی میں زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اخلاقی پاکیزگی اور ناپاکی، یہ زیر بحث ہے۔ چنانچہ دین کے بارے میں ہم آگے بحث کریں گے تو اس میں بھی گویا معیار کی حیثیت اس چیز کو حاصل ہے کہ ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جن کے بارے میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ دین ہے یا نہیں، مثلا نماز ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ہے یا حج ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ دوسرے احکام ہوتے ہیں، تو ان احکام میں یہ کہ وہ دین ہے تو جہاں تطہیر ہو رہی ہوگی، صفائی ہو رہی ہوگی، خواہ وہ جسمانی ہو رہی ہو، خواہ اخلاقی ہو رہی ہو، خواہ نفسی ہو رہی ہو، خواہ سماجی ہو رہی ہو، خواہ معیشت میں ہو رہی ہو، تو وہ گویا پاکیزگی پیدا کرنا یہ دین کا مقصد ہے اصلاً۔ اب یہ جو مقصد ہے اس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، جب وہ ایک لفظ میں بیان کرتا تھا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ فلاں، اور یہاں وہ قرآن مجید نے خاص طور پر بیان کیا ہے قسم کے اسلوب میں، نفس لما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو پاک کر کے رکھا اور وہ برباد ہوا جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ تو آلودگی کا مطلب یہ گویا ہے وہ بھی، اور کسی چیز کا اس کی جگہ رک جانا، صحیح سمت میں نشو نما نہ پانا، اس کو بھی یہ بیان کرتا ہے، اس کا مدعا یہ ہے۔ ہم اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اصل میں انفرادی اور اجتماعی، انسان کے کیونکہ دونوں پہلو ہیں، ایک اس کی انفرادی زندگی ہے، ایک اس کی اجتماعی زندگی ہے، دونوں کا تزکیہ کرتا ہے، دونوں کو پاک کرتا ہے۔ کیسے پاک کرتا ہے؟ یعنی یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے لیے ان کو قانون سکھاتا ہے اور اس کے لیے ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت ہمارے علم کو پاک کرتی ہے اصلاً، اور کتاب اصلاً ہمارے عمل کو پاک کرتی ہے، علم اور عمل دونوں کا مجموعہ ہے انسان، تو یہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا تزکیے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آخری سوال اس بات میں یہ سامنے آیا کہ یہ جو آیت ہے یہ کیا یعنی اس میں محض بیان ہے، یا اس میں جو یہ الفاظ ہے کہ هو الذی بعث فی الامین، تو اس محل میں اس کا کیا مدعا بنتا ہے، کیونکہ باقی جگہوں پر بھی یہ اسی طرح کے مضمون کے سیاق میں آئی ہے۔ تو اس میں میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ ہمارے سامنے جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ پھر طے کرنا ہوتا ہے سیاق و سباق کی روشنی میں کہ اس میں سٹریس کس لفظ پر ہے، یعنی کہاں ہے۔ میں نے اپنے ایک لیکچر میں جو مولانا امین حسن اسماعیل صاحب یاد میں دیا تھا، اس میں بھی یہ واضح کیا تھا کہ جملے کے سٹریس کے نتیجے میں اگر آپ اس کے صحیح متعین نہ کر سکیں، جملہ تو ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لیا، تو اس میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ کوئی آدمی یہ جملہ لکھا ہوا پڑھے گا، آئی ہیو ٹو بکس، لیکن اب اس کے ایک ایک لفظ پر آپ लोग रहते चलिए आई हैव टू बुक्स तो आप देखिए कितने मानी बदल गए, यानी इसके नतीजे में मानी में बहुत फर्क वाकई हो गया। मेरे पास दो किताबें हैं, किसी और के पास नहीं है। मेरे पास दो किताबें हैं तो ये देखिए कि जुमले में फर्क वाकई होता चला गया, यानी आप नफी किसी और चीज की करते हैं जैसे उसमें फर्क कर देते हैं। तो ये मैं इशारा कर रहा हूँ तालिबे इल्मों के लिए, यानी मेरे नजदीक इसमें जो स्ट्रेस है वो मफूल की जमीरों पर है। यानी अल्लाह ताला ने उम्मीद में एक रसूल मबूस कराया, वो उन पर यानी बनी इसराइल पर तो तलावत आयात हुई थी, उन पर अल्लाह की आयत तलावत करेगा। और क्योंकि पेशीन हुई भाई है कि तेरे भाइयों में से पैगंबर मबूस किया जाएगा, वो उनका तस्किया करेगा। लेकिन ऊपर भी भाई है अल्लाह के पास फिर उम्मीद उम्मियों में एक रसूल भेजा गया है, वो उन्हें यानी ये बतौर खास इम्तिनान का पहलू है कि बनी इसराइल को तो अल्लाह ताला ने 2000 साल तक नबूवत से किताब से हिकमत से आयात से नवाजा, अब अल्लाह ताला ने गोया उनको माजूल करके इस मनसब से बनी इस्माइल इब्राहिम की दूसरी नस्ल की तरफ रुख किया है, उनमें एक पैगंबर की जैसे हुई है। तो इसमें हिम पर मिन हम पर ये असल स्ट्रेस है, इसमें जो ध्यान इसको अच्छी तरह जेर नशीन कर लेना चाहिए। ये तो वो सवाल थे जो बाज तालिब इल्मों की तरफ से पिछले लेक्चर के बारे में सामने आए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, तो पहले से वादे हो चुका है कि आप लोग जब रोक लेंगे तो बस बात करो।
किताब का मफहूम आपने तय्यम किया है कानून, तो क्या इससे ये मतलब समझा जाए कि कुरान में जहां भी लफ्ज किताब आया है वो वहां कानून समझा जाए?
नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये बड़ी तफसील से अर्ज किया था कि अरबी जुबान में और उर्दू में भी अल्फाज के एक दो तीन चार मानी होते थे। किताब का लफ्ज अरबी में दीपक के मानी में भी इस्तेमाल होता है, कानून के मानी में भी इस्तेमाल होता है, खत के मानी में भी इस्तेमाल होता है। ये अब सियाक सवाल तय करेगा, जैसे कि दूसरी जुबानों में तय करते हैं कि कहाँ किस मानी में इस्तेमाल हो। उसमें फिर मैंने ये जुमला बोला था कि कुरान में जहाँ जहाँ हिकमत पर अतफ होकर किताब आया वहाँ कानूनी के मानी में, यानी ये नहीं कि हर जगह। अब जालिकल किताब में तो इस मानी में नहीं, दिल का आयातुल किताब में इस मानी में नहीं है। किताब का लफ्ज अरबी जुबान में किताब जिस मानी में हम बोलते हैं उसमें भी मारूफ लफ्ज है, कानून के मानी में भी बिल्कुल मारूफ लफ्ज है। और किताब का लफ्ज जिस तरह की मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये खत के मानी में क्या देखना, हजरत सुलेमान ने मलका सबा को खत लिखा, उन्नी उल्किया इलैया किताबुल करीम, मेरी तरफ एक बहुत ही मुअज्जज खत डाला गया है। यानी ये उस मानी में भी आप इस्तेमाल हो जाता है, और कानून में भी सिर्फ शरीयत के कानून के लिए नहीं बल्कि मुजर्रद कानून के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुजर्रद कानून के लिए इस्तेमाल होने की वजह से ये खुदा का जो कानून तकवीनी तौर पर चल रहा है, जैसे हम कहते हैं ना ये न्यूटन का दूसरा कानून है, उस मानी में भी कुरान में इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी तरीके से नविश्ता या खुदाबंदी जो तकदीर है उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है, माल हाजिर किताब अमाल नामे के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, लाइन वादिर सगीरतम व कबीरा रजिस्टर के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो आप किसी जगह रिकॉर्ड रखने के लिए ले आते हैं। तो कुरान मजीद में सब मानी में इस्तेमाल हुआ है। अब ये सियाक सबाक मुद्दा वो तय करेगा कि यहाँ किस मफहूम में इस्तेमाल। और कोई सवाल?
इसी में जब किताब के लिए कानून का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो कुछ और मुतरादिफ अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते रहे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो मसलन उसूल निज़ाम।
उसूल निज़ाम ये कुरानी अल्फाज तो है नहीं, यानी ये तो हमारी अपनी जुबान के अल्फाज है। कुरान मजीद में लफ्ज उसूल अगर आया तो बिल्कुल उस मफहूम में जो अरबी में उसका लुगवी मतलब है, यानी जड़ के मानी। ये जो उसूल प्रिंसिपल के मानी में है ये असल में हमारी उर्दू जुबान का लफ्ज है, अरबी जुबान में अब इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन कदीम अरबी में यानी जो कुरान की अरबी है उसमें उसूल प्रिंसिपल के मानी में इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, इसी तरीके से निज़ाम का लफ्ज ये तो हमारे यहाँ मौजूदा जमाने में इस्तेमाल हुआ है, बल्कि हमारे दीनी लिटरेचर के लिए भी ये इस सदी से पहले एक अजनबी लफ्ज था, इसी जमाने में इस्तेमाल। तो ये कुरान के अल्फाज तो है ही नहीं। हमने तो इस वक्त अपना दायरा ये मुकर किया था कि हम जो बात भी करेंगे उसके लिए कुरान मजीद का माखज सामने ले आएंगे। तो मैंने ये कहा था कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इसकी बुनियाद मैंने इस आयत पर रखी। यहाँ तो इस आयत को लाने से मकसूद इसके सिवा कुछ नहीं था कि दीन असल में रसालत बाप सल्लम की ज़ात वाला सफात से साबित हुआ है, बस ये बयान कर रहा था। लेकिन ये कुरान कैसे बयान करता है, क्योंकि वो इसी आयत में चार जगह बयान करता है, तो मैंने उसको नकल कर दिया। अब चूंकि आयत का तर्जुमा और मफहूम मेरे नज़दीक मुख्तलिफ है उससे जो आमतौर पर राय है, तो मुझे ये लंबी बहस करनी है, वरना असल यहाँ ये आयत इस सारी बहस को करने के लिए नहीं, ये इस बहस को करने के लिए आएगी दीन का सही तसव्वुर। और कोई
وقت موضوع ہے.
جب آپ
جیسے رو کا لفظ ہے
جی,
اس سے مفہوم آپ نے اس آیت میں متعین کیا ہے مقصد کا, ٹھیک ہے, لیکن صوفیہ نے اس کو اور کے مفہوم میں لے کے تزکیے کو ایک علیحدہ کیا, اور اس یہ کوئی دور کوئی بہت زیادہ نزول قرآن کے بعد کا نہیں ہے. تو کیا بات ہے کہ اس وقت اس پہ حیرت کا اظہار کیوں نہیں ہوا؟
اگر یہ بات کہ واؤ یعنی کے معنی میں آتی ہے اور اسی طرح سے اس طرح کے مفہوم میں آتی ہے, یعنی تفصیل کرنے کے لیے, جس کی میں نے ایک مثال دی تھی اسی آیت کی, جس میں ایک اور چیز بھی بیان کر دی گئی, وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ, وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ, اس میں بیان کر دیا. یعنی یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ. اچھا, اب اس میں ہوتا کیا, ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی ایک دور میں کسی آیت کے بارے میں کسی جلیل القدر صاحب علم نے ایک بات کہی, اب وہ بات کہہ دینے کے بعد اگر اس سے مسئلہ ختم ہو گیا ہے یعنی لوگوں کے نزدیک, تو کوئی خاص سوال نہیں پیدا ہوتا. چنانچہ میں نے اس کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جب سامنے آیا تو قابل پہلا تو آدمی یہ خیال کرے گا نا کہ حضور پر ایک کتاب اتری ہے, تو یہ علم عمل کتاب ہو گئی کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اب اس کے بعد حکمت کا مسئلہ تھا, تو امام شافعی جیسے جلیل القدر آدمی نے بڑی زوردار بحث کر دی کہ اس سے مراد سنت, اچھا وہ دین کا دوسرا بات ہے, اب بس ختم ہو گیا. اچھا, زمخشری کیونکہ زبان بیان کا بڑا اچھا علم رکھتا ہے, تو میں نے اس لیے اس کا خاص طور پر حوالہ دیا تھا کہ جب اس نے پانچویں چھٹی صدی میں آ کے اپنی تفسیر لکھی تو سب سے پہلے جب یہ آیت آئی, اب اس کا ذوق اس کو گوارا کرتا تھا کہ حکمت سے مراد وہ چیز لے لے جو عام طور پر بیان کی جائے. تو اس نے کہا اس سے مراد اصل میں وہ قوانین اور شرائط اور احکام ہیں, یہ اس نے مراد لیا, اور پھر اس کے بعد آگے سنت جو امام شافعی نے کہا اس کو قبول کر لیا. یہ ہو گیا, جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس پر کوئی خاص غور و خوض کرنے کا عمل ہمارے یہاں سرے سے ہوئے. یہ مولانا حمید الدین فرائی پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے مفردات القرآن میں اس لفظ حکمت کے اوپر ایک نوٹ لکھا, کیونکہ ان کی وہ کتاب ہے اس میں قرآن مجید کی ان 70 الفاظ پر بحث کی ہے جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا شیڈ یا تو صحیح واضح نہیں ہوا یا ان کے مدعا میں کوئی خرابی پوری امت کے لٹریچر میں پیدا ہوئی. وہی 60-70 الفاظ انہوں نے, اس میں حکمت کا لفظ منتخب کیا اور پہلی بار یہ اشارہ کیا کہ یہاں سے مراد ان کی جہاں جہاں حکمت کے ساتھ کتاب آیا ہے وہاں یہ شرائع اور اصول شرائع کتاب, ان کے اپنے انداز یہ ہیں کہ شرائع کتاب یعنی شریعت اور اصول شرائع ان کی بنیاد وہ حکمت بیان کیا. تو یہ اس کی تاریخ, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لمبے عرصے تک یہ صورتحال رہی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر اس نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کی ہمارے اس دور میں بڑی غیر معمولی بحثیں ہوئیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب لے کر نہیں آئے بلکہ اس کے ساتھ سنت بھی لے کر آئے اور اس کا ماخذ یہی آئے قرار دی. یہ عام طور پر کیا,
لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں یقیناً مقصد کو یا آبجیکٹو کو بیان کرنے کے لیے اور الفاظ بھی ہوں گے, جیسے فار ایگزامپل لے, اور قرآن عموماً جب مختلف جگہ مختلف آیات لاتا ہے تو مختلف الفاظ لا کے اس کو واضح کرتا ہے, اس میں کیا حکمت ہے کہ اس کو اس طریقے سے مزید واضح
نہیں کی وجہ صرف یہ ہے, یعنی اگر آپ اس پہ اصرار کریں, ہمیں کہتے ہیں کہ اسمبلی میں پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں, تو پھر میں بے شمار مقامات آپ کو بتاؤں گا کہ جس میں قرآن مجید کا عام, یعنی وہ لے والا اسلوب جو ہے وہ تو قرآن کبھی کبھی استعمال کرتا ہے, عام طور پر تو اسی اسلوب پہ بات کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ اتنا زیادہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس کا استقصاء کم ہوا ہے اور کے معنی ہر جگہ کر دیے جاتے ہیں, اس لیے یہ خیال اتنا زیادہ ہے اور اتنے اس کے نظائر ہیں کہ مختلف پہلوؤں سے آپ بیان کرتے چلے جائیں, یا اور کوئی تجربہ ممکن نہیں ہوتا اس کا. یا ایک بڑا اچھا سوال پیدا ہو سکتا ہے اور وہ ان کی اس بات سے نکلا ہے, ایسے میں کوئی نہ کوئی نقطہ پیدا کر دیا کرتے ہیں, وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی لفظ کے معنی طے کرتے ہیں تو ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ ہمیں اطلاق کرنا, یعنی ہمیں پتا ہے کہ ایک لفظ کے 10-5-7 معنی ہیں اور کسی ایک آیت یا کسی ایک جملے پہ اطلاق کرنا. ایک یہ کہ پہلی مرتبہ جب معنی ثابت کیے جاتے ہیں تو وہ ان مقامات سے ثابت کیے جاتے ہیں جہاں دوسری کوئی تعبیر ممکن نہیں ہوتی, یعنی یہ زبان کا عام قاعدہ ہے, جب ہم کہتے ہیں نا اس لفظ کے یہ معنی بھی ہے تو وہاں دوسری کوئی تعبیر ممکن نہیں ہوتی. یا یہ ہے کہ جیسے ہی اصل تعبیر سامنے رکھی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو غلط تعبیر کی جا رہی تھی اس کو جملے اٹھا کے پھینک دی, یہ صورت ہوتی. مگر میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہماری جو لغت کی کتابیں ہیں ان میں لفظ غصہ قرآن میں دو مقامات پر آیا ہے, اور لفظ غصہ کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ جو بالکل زرد سا ہو جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا بوسیدہ ہو جانا، اور بوسیدہ ہو کے جو وہ صورت اختیار کرتے ہیں اس عربی میں غصہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر جب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، دو جگہ ہے کیا جاتا ہے، تو بالکل ٹھیک، مطلب وہ کوئی اس میں تردد نہیں پیدا ہوتا، یہ معنی ہے لفظ کی۔ اب یہ ہے کہ دوسرا مقام قرآن مجید کا ایسا ہے کہ جس میں اگر تو آپ کی نظر انداز کر دیں، اور دیکھیے آپ کے سامنے نظر انداز کر دیں، نظر انداز کر دیں تو نظر انداز کر دینے پر ہر چیز ٹھیک ہوتی، نہ کریں، دیکھیے میں ابھی آپ کو اس مثال دیتا ہوں تو آپ یہ مان جائیں گے کہ نہیں سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں قرآن مجید کی بڑی چھوٹی صورتوں میں سب بسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء۔ اب یہاں یہ دوسری مرتبہ آیا، اس میں جو تقابل ہے، یعنی اگر آپ ادبی لحاظ سے اپریشیٹ کریں جملوں کو، تو وہ جملے یہ ہے کہ والذی قدر فہدا، یعنی اس نے تقدیر مقرر کی، اندازہ مقرر کیا، پھر اس کو رہنمائی دی۔ یعنی کیوں سمجھ لیجئے کہ ایک بات جو ہے وہ پہلے ابتدائی بیان ہوئی اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا۔ سب بسم ربک الاعلی الذی خلق، اس نے بنایا، فسوا پھر تسویہ کیا، تو ظاہر ہے کہ خلق اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے نا، بات آگے بڑھ گئی، یعنی اس کا تسویہ کیا، اس کو سنوار کے نیک سکھ سے درست کر دیا۔ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، اس نے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو آگے بڑھا دیا۔ اب اس کی مثال دی ہے قرآن میں، والذی اخرج المرعی، اس نے ایک کونپل نکالی، فجعلہ غثاء نحوا، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کو کوڑا کر کے بنا دیا۔ تو قبول کرتا ہے، نہیں قبول کرتا، اب کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر ترجمہ ہے۔ خود امام فرائی یہ کہتے ہیں کہ 40-45 سال تک میں، یعنی میرا ذوق اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ پھر مجھے یہ معلوم ہو گیا، اس کے دلائل انہوں نے دے دیے، وہ فٹافٹ قرآن لفظ زبان میں ازداد میں سے، عربی زبان میں یہ چیز بھی ہے کہ ایک ہی لفظ بالکل الٹ معنوں میں استعمال ہے، تو غثاء جس طرح کوڑا کرکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کسی چیز کے گدرا کر بہت غیر شاداب رنگ آتا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا چیز یہاں اس کو واضح کر دے گی، یعنی جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ پچھلا جملہ اس کو قبول نہیں کرتا، پچھلے جملے کو اگر آپ اس کو الگ الگ کرتے ہیں، مثلا ایک قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ اس نے لوگوں کو بنایا، پھر ان کا تصویہ کیا، پھر ان کا اندازہ ٹھہرایا، پھر ان کی رہنمائی کر، پھر اللہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ اس نے کچھ کمپلینٹ پیدا کیا اور ان کو وہ کوڑا کرکٹ بنا دیتے ہیں، کوئی سوال نہیں پیدا ہو۔ تو یہ قرآن مجید میں ایک میں نے مسئلے کی مثال، اسی طرح اور مثال دیکھی، اس سے بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ لفظ کا شیڈ جو ہے وہ کیا مسائل پیدا کرتے ہیں۔ میں نے مولانا اصلاحی میموریل لیکچر میں بھی یہ مثال دی تھی کہ سورہ الدحا ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم یجد کا یتیما فآوى وجد کا ضالا فہدا وجد کا عائلا فأغنى فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک، عام سورہ یاد ہے سب کو، آپ اس کو الگ الگ لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایک باذوق آدمی اعلیٰ کلام کو اپریشیٹ کر رہا تو وہ پڑھے گا تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پہلے تین چیزیں بیان کی ہیں جو دی گئی، پھر اس کا کوئی حق بیان کیا گیا۔ اب کیسے؟ علم یجد کا یتیما فآوى فأما الیتیم فلا تقہر، لیکن مقابلے میں، یعنی اگر آپ اس پر رکھیں علم یجد کا یتیما فآوى، یعنی کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا، وجدہ کا عائلا فأغنى وجدہ کا ضالا فہدا، جوائے راہ پایا، راستہ تلاش کرتے پایا تو راستہ نہیں دکھایا، وجدہ کا عائلا فأغنى اور تجھے محتاج پایا تو غنی نہیں کیا، یعنی یتیم ہو گئے نا۔ اب دیکھیں امل یتیم فلا تقہر، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بھائی یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اب یتیم اگر تمہیں نظر آئے، یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے، تو اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہ ہو، یعنی اسے ڈانٹو نہیں، امل یتیم فلا تقہر۔ اب ادھر کیا کہا تھا، وجدہ کا ضالا فہدا، ہم نے تجھے راستہ تلاش کرتے پایا تو راستہ دکھا دیا، اس کے مقابل میں آ گیا نا ادھر، وأما السائل فلا تقہر، سائل وہ مانگنے والا بھی ہوتا ہے جو آپ کے پاس آ کے پیسے مانگتا ہے، اور وہ بھی ہوتا ہے جو پیغمبر کے پاس سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ جی مجھے دین بتائیے، تو دو پہلو پیدا ہو گئے۔ تو اگر آپ اس کو مقابل میں رکھ کے دیکھیں گے تو پھر آپ کا ذوق شہادت دے گا کہ یہاں اصل میں گلی والا سائل مراد نہیں ہے، یعنی گویا جملوں کی تعریف یہ ہے کہ ہم نے تجھے جویائے راہ پایا تو راستہ دکھایا اپنا، یعنی تیرے اوپر خدا اب پوچھنے آ جاتی محمد سائل فلا تھا، تو یہ دوسرا سائل مراد ہو گیا. اچھا آپ تیسرے کو دیکھیے، وہ ہے نا کہ وجدہ کا آئلن فاغنا، محتاج کا ہے تو نہیں کر دیا. اس کے جواب میں کیا گیا، اما کی نعمت رب کا فالق، یعنی ہدایت کی نعمت ہم نے اس کا محتاج پایا تو غنی کر دیا، یعنی کتاب حکمت قانون شریعت سب دے دیا، اب اس کا چرچا کرو نا دنیا میں جا. یہ تقابل میں آپ نے رکھ دی. اب آپ اگر دیکھیں گے تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ اس سے ہمارے ہاں عام طور پر قرآن کو اپریشیٹ کرنے والوں کو بحث نہیں، وہ یتیمی کے بارے میں کچھ الگ احکام بیان کر دیں گے، سائلوں کے بارے میں کچھ الگ احکام بیان کر دیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ جی یہ الگ الگ احکام ہیں، یعنی کچھ مانگنے والوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کو نہ مانگیے. تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس طرح دیکھتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے یہ سوال نہیں ہے. سائل کا مطلب وہ بھی ہے، وہ بھی سائل ہے جو آپ سے آ کے اپنی کو ضرورت مانگتا ہے، اور وہ بھی سائل ہے جو آپ سے آگے سوال کرتا ہے. عربی زبان میں دونوں لفظ بالکل یکساں استعمال ہوتے ہیں. سوال کرنے میں آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی جبریل، حدیث جبریل، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے دین کے بارے میں سوالات پوچھے، تو حضور سے جب انہوں نے پوچھا ہے کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا من مسئول ہو عالم رسائل، یعنی پوچھنے والے سے، سوال کرنے والے سے جس سے سوال پوچھا گیا زیادہ عالم نہیں کرتا. ہمارا علم قیامت کے بارے میں یکساں ہے. تو عربی میں سائل کا لفظ جو ہے بالکل عام استعمال ہوتا ہے سوال کرنے والے، اپنی کوئی اس طرح کی دینی ضرورت سامنے رکھنا ہے. میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے سمجھا دیجیے. تو اس پہ اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اوپر کے تینوں جملوں کا رب کیا تقاضا کرتا ہے، یعنی یہاں کس معنی میں لیا جائے، اس سے معنی متعین.
جیسے ٹائم بھی ہو گیا اناؤنسمنٹ کر کے 7:20
پہ ختم ہونا پہلا سے، غلط ہے
وہ آپ کے حساب سے، میں کہہ رہا ہوں وہ اناؤنسمنٹ کرنا ہے آپ کو، وہ یاد کرا.
تو بس یہ انہوں نے یاد کرا دیا ہے، اور یہ ہے کہ اگلے جمعرات کو آپ لوگوں کو چھٹی رہے گی. چھٹی پر عام طور پہ طالب علم بہت خوش ہوتے ہیں. میرے پاؤں کی انگلی ٹوٹ گئی تھی اس میں 2-3 مہینے میں، اس میں کوئی نہیں جا سکا، تو میں نے اباب سے کراچی میں حیدرآباد میں وعدہ کیا گیا تھا، وہ 3-4 مصروفیات اکٹھی ہو گئی تو میں نے ان کی جمع کر دی. تو اس میں چند دن کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں. میں انشاءاللہ عزیز پہلی تاریخ کو واپس آؤں گا، 26 کو جاؤں گا، یعنی پرسوں جمعے کے درس کے بعد. تو جمعے کا درس بھی ایک مرتبہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی تو یہ میں نے آپ کو اس کی مثالیں دی کہ یہ لفظ جو ہے اس کو کس طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. قرآن مجید کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے کہ اس طرح کی اپریسیشن اس کی یہ عام طور پر ہے، یعنی اگر آپ تفسیروں کو دیکھیں گے تو عام طور پر یہ بحث نہیں ہوتی. میں آپ فرمائیں گے، میں ایک اور آپ کے ساتھ مثال رکھتا ہوں. یہ میں نے دونوں مثال رکھی جو عام مت بروت غلطی ہیں، یعنی وسار لاہبہ کا ترجمہ ہر آدمی کر رہا ہے کہ خسو خاشات کر دیے، تو اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا، اطمینان سے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر آیت الگ مدعا بیان کر رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے خدا کے پیغمبر کو کتاب دی تھی اور تزکیہ کرتے تھے وہ، پاک تو بناتے ہی تھے نا، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب اس کے بعد حکمت رہ گئی، وہ امام شافعی کے نزدیک سنت ہو گئی، بات ختم ہو گئی. یعنی اصل میں بات ختم ہو جاتی ہے بہت سے معاملات میں، تو پھر لوگ اس پر سوال نہیں اٹھاتے. اب جو سوالات میں نے اٹھائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپیل نہ کریں، آپ ان کو سنیے، اگر اس سے مدعا واضح ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں واضح ہوتا تو بس ایک خدمت سمجھ لیجیے. اب مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور سورہ ہے، سورہ مدثر. سورہ مدثر میں اس کا کوئی ترجمہ، کوئی قرآن مجید کا ترجمہ نکال کے پڑھ لیں، میں عام ترجمے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر. یہ سورہ کا پہلا پیراگراف. اب عام طریقے پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور اٹھ کر خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھا کرو، اور جو گندگی بھی لگ جائے اس سے فوراً اس کو دھو لیا کرو، اور دوسروں پر زیادہ سمجھ کر احسان نہ کیا کرو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیا. اب یہ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بہت سے احکام دیے ہیں، ان میں یہ ہے کہ کپڑوں کی صفائی رکھنی چاہیے آدمی کو، اسی طرح گندگی غلاظت لگ جائے اس سے پاک کر لینا چاہیے، لوگوں پر زیادہ احسان نہیں جتانے چاہیے، ساری اچھی دیکھ باتیں، یعنی
اچھی بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. سنا یہ پانچ چھ آیتیں ہیں قرآن مجید, یعنی وہ سیابا کا فتح ہے. عربی زبان میں سیاب کپڑے کو بھی کہتے ہیں, اور بالکل اس میں نہایت خوبصورت تعبیر بھی ہے دامن دل جسمانی میں بولتے ہیں. جیسے کپڑے کو کہتے ہیں ایسے ہم بولتے ہیں دامن دل. عمر القیس کا بہت مشہور شعر ہے, سلی سیاب کے ان سیاب, یعنی تو نے اپنا دل کو سے الگ کرنا ہے تو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ عام تعبیر ہے قرآن میں. اب یہ دو معنی ہمارے سامنے آ گئے, یعنی ایک مجاز کا مفہوم ہے اور ایک حقیقت کا. حقیقت میں یہ کپڑا ہے جس کو آپ دھو دیتے ہیں, اور دامن دل وہ ظاہر ہے کہ ایک مجاز کی تعبیر ہے. اچھا, اسی طرح گندگی, گندگی کا لفظ قرآن میں جس طریقے سے اس گندگی کے لیے آتا ہے جو ہمیں کہیں لگ جاتی ہے, بالکل اسی طریقے سے اخلاقی غلط کے لیے خبر اور نیچر کے بارے میں, جوئے اور شراب کے بارے میں کہا رجسم من عمل الشیطان. یہ رجس رجس ایک ہی چیز, رجس یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گندگی میں بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں. اچھا, لا تمنن, عربی زبان میں جس طرح مننا یمن کا لفظ جو ہے یہ احسان کرنے کے لیے آتا ہے, اسی طرح کسی چیز کو کاٹ کر ختم کر دینے کے معنی میں آتا ہے. دیکھیے بڑی مشہور سورہ ہے سورہ تین, اس میں یہ آتا ہے نا اجرم غیر ممنون, ان کے لیے غیر منقطع اجر ہوگا, یعنی ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ اب دیکھیے دو شیڈ آ گئے, لفظ کے معنی میں دو دو پہلو ہو گئے. اب چونکہ میں دوسرے مدعا کو ترجیح دیتا ہوں تو میں ترجمہ کرتا ہوں. آپ دیکھیے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں انذار عام کا حکم دیا گیا ہے. اے اوڑ لپیٹ کر بیٹھنے والے, اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور اپنے ربی کی بڑائی بیان کرو, اور اپنے دامن دل کو پاک رکھو, شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو الگ کر لو, اور اپنی صحیح کو زیادہ سمجھ کر منقطع نہ کرو, اور اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کرو. کہ یہ کیسے پوری, یعنی پانچ چھ آیتوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک رواں دریا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کا اپنا ایک پہلو ہے. اس میں اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پانی میں کیا غلطی تھی, یعنی بس یہ ذوق کا مسئلہ ہے. اس کو آپ اس کے لیے دے سکتے ہیں تک سے بڑے پھنس گئے. مجھے اس پر ڈانٹ پڑی ہوئی تھی یاد کے لیے ہمیشہ یاد رہتی. میرے استاد مولانا مینا سلسلہ جب پڑھا رہے تھے ہم کو, تو وہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تستکثر کیا ہے. تو میں نے کہا کہ تستکثر استراب بھی ہو سکتا ہے, ہاتھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی یہ فن نحو کا سوال ہے. تو انہیں غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ دونوں ہو سکتے ہیں, یہ اس مقصد میں لکھا ہوا ہے دونوں ہو سکتے ہیں. آپ کو تو یہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے طے کیا کیا ہے کیا ہے. تو خیر میں نے کہا کہ چاہیے مشکل ہو گئی بات. تو اگلے دن میں ذرا تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا, تو انہوں نے ایک اور جاوید صاحب کہاں ہے جی پوچھتے تھے. تو کسی نے بتایا یہ بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ کیا سوال ہے. میں نے میرا خیال تھا کہ ڈانٹ پڑے گی, تو میں نے کہا اس پر میں نے بھی غور نہیں کیا. انہوں نے کتاب بند کر دی. انہوں نے کہا پھر غور کون فرمائے. تو یہ مجھے اس پر بہت ڈانٹ پڑی ہوئی ہے. اب اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہی کرنے کا. اس کا تعلق اس سے ہے, یعنی آپ کے سامنے ایک لفظ کے دس پانچ معنی ہوتے ہیں, آپ کے سامنے دس تعبیریں ہوتی ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جملہ کس کو پوری کرتا ہے, کلام کا حسن کس سے نمایاں ہوتا ہے. قرآن مجید نے ایک مقام پر بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو جب تک انہوں نے احسن وہ اس کا بہترین پہلو لیتے ہیں. تو بہترین پہلو میں یعنی فصاحت کس جملے میں ہے, لفظ کس کو قبول کرتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کسی دوسرے مدعا کو قبول ہی نہیں کرتا, یعنی اگر صرف یہ ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا چیز ہے, یہ بات بہت دور نکل جائے گی. میں آپ کو بہت سی مثالیں دیتا. یہ میں نے تین مثالیں ان جگہوں کی دی ہیں جن پر بالکل اجماع ہے ان ترجموں کے اوپر جو میں نے اس کے مقابل کیا. یعنی مصحف نحو کا بھی یہی حال ہے, اور سورہ بدعات وہیں بھی آپ پڑھ لی. اس میں امت سائلہ فلا تنہر جو ہے وہ تو اتنا عام ہو گیا کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو سائل مانگنے کے لیے آ جائے اس کو مت کہہ دو, یعنی یہ حکم کا ماخذ بن گئی. اور نعمت ربے کا فحدث, اس کا حال تو یہ ہے کہ جو آدمی اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں. اس کے معنی یہ بن گیا. ذرا مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے آپ کہتے ہیں.